ایک تقریباً 4-5 مہینے مسلسل جو ہے وہ غزہ اور فلسطین اور طوفان الاقصی آپریشن کے تعلق سے یہ جو ہے وہ پیغامات جو ہے اور بزم دوستاں جو ہے وہ نشر ہوتا رہا. اس پر جو ہے وہ ہم سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب عبدالغفور قیصر صاحب نے بھی نہایتی محبت کے ساتھ یہ آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا اور اس میں خوبصورت اشعار بھی پڑھے اور عید کی مبارکباد بھی پیش کی, ہماری گفتگو کو بھی سرایا اور کہا کہ بہن بھائی کی یہ جوڑی جو ہے وہ تابد قائم و دائم رہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمام بہن بھائیوں کی محبت کو جو ہے وہ محفوظ رکھے. اور نہایت ہی پیار اور محبت کے ساتھ انہوں نے یہ آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا, اللہ تعالیٰ ان کو خوش و آباد رکھے. ایک اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ روزانہ صبح نماز کے بعد جو ہے ان کا پیغام ریڈیو تہران کے لیے موصول ہوتا ہے, جس میں سب کو یاد کرتے ہیں اور دعائیں بھی جو ہے وہ دیتے ہیں. بہت شکریہ جناب عبدالغفور قیصر صاحب آپ کا کہ اتنا پیارا خوبصورت پیغام آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا. ہمیں آپ کے خطوط و پیغام کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی آپ ہمیں خطوط و پیغامات ارسال کریں گے. بہت شکریہ, بہت نوازش.
میں بھی یہاں پر عبدالغفور قیصر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور پروگرام کو آگے بڑھانے سامعین ہمارا ساتھ دیجئے. اور جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں کہ عید الفطر کی مناسبت سے ہمارے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے, تو بہت سے آڈیو پیغام ہیں اور یہاں پہ ایک اور آڈیو پیغام کو ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اور یہ بھی ہمیں بھیجوایا ہے ستلج ریڈیو اینڈ رائٹرز کلب بہاول نگر اور عالمی متحدہ لسنرز تنظیم آف پاکستان کے سینئر عہدے دار ہیں جناب رانا شمشاد صاحب. تو آئیے مل کر ان کا آڈیو پیغام ہم سب سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا اپنا رانا شمشاد, جنرل سیکرٹری ستلج ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر و جنرل سیکرٹری عالمی لسنر متحدہ تنظیم آف پاکستان ننکانہ صاحب. سب سے پہلے تو میں عید سعید کے اس پروقار اور پرمسرت موقع پر ریڈیو تہران, سحر ٹی وی کی مکمل ٹیم کو اور دنیا اہل اسلام کو عید الفطر اور نوروز کی ڈھیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں, قبول کیجیے گا. اور رب ذوالجلال سے دلی دعا ہے کہ عید الفطر اور نوروز ہم سب کے لیے رحمتوں کا خزانہ لے کر آئے. آمین ثم آمین. اور خوشی کے اس پرمسرت اور پروقار موقع پر اپنے فلسطینی بھائیوں کی خوشیوں کو نظر انداز مت کیجیے گا. اسرائیلی ظلم و بربریت سے پسی ہوئی فلسطینی عوام کی آنکھیں حسرت بھری نظروں سے اہل اسلام کی طرف دیکھ رہی ہیں. خدا را اپنے مالی صدقات, خیرات, زکوٰۃ اور فطرانہ سے ان کی مدد کرنا مت بھولیے گا, تاکہ ہمارے وہ بھائی بھی ہماری نوروز اور عید الفطر کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہو سکے. اور میں بے حد ممنون ہوں اور دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ریڈیو تہران کی انتظامیہ کا, جنہوں نے ریڈیو تہران اردو سروس کا دورانیہ کو بڑھا دیا ہے, جس سے سامعین میں خوشی کی لہر امڈ آئی. پروگرام بزم دوستاں سامعین کے دل کی دھڑکن کی آواز ہے, سبھی ذوق و شوق سے سنتے ہیں. حسین تقوی بھائی کا شائستہ لہجہ اور الفاظ کا چناؤ پروگرام کی زینت کو بڑھاتا ہے اور بہن کی شیرنی آواز کانوں میں رس کھولتی ہے اور پروگرام کو چار چاند لگا دیتی ہے. اور ریڈیو تہران کا شکریہ کہ ماہ رمضان کے حوالے سے نور رمضان پروگرام پیش کیا گیا, جس سے بہت زیادہ نہ صرف علمی طور پر بہراور ہوئے بلکہ ہم نے اس سے بہت زیادہ استفادہ بھی حاصل کیا. اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ ان پروگرامز کی بدولت زندگی میں تبدیلی رونما ہوئی. سحر ٹی وی کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے اتنے خوبصورت اور معیاری پروگرامز پیش کیے اور ہمیشہ کی طرح کرتے رہتے ہیں. ریڈیو تہران کے بقیہ پروگرامز آئینہ صافت, ورد و پیش, یادوں کے جھرکے, افکار و نظریات, کلام نور سب مثالی پروگرام ہیں اور ان سے سب بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. سامعین اپنے اپنے من پسند پروگرام سنتے ہیں اور ریڈیو تہران کی یہ خاصیت ہے, بلکہ یہ سہرا ریڈیو تہران کو جاتا ہے کہ وہ اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف سب سے بڑھ چڑھ کر بولتا ہے, ان اپنے پروگرامز میں بتاتا ہے اور ان کی اسرائیلی بربریت کی مخالفت کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ریڈیو تہران اسی طرح ہمیں بہترین سے بہترین پروگرام پیش کرتا رہے گا اور ہم اسے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے۔ ایک بار پھر رانا شمشاد کی طرف سے آپ سب کو عید الفطر اور نوروز کی ڈھیروں مبارکباد قبول ہوں۔
جی جناب، رانا شمشاد صاحب بہترین طریقے سے، کتنے پیارے انداز میں، کتنے اچھے لہجے میں جو ہے وہ یہ پیغام بھیجا ہے جناب رانا شمشاد صاحب نے، بہت شکریہ، بہت نوازش، اور اتنے جوشیلے انداز میں یہ پیغام بھیجتے ہیں، اور جو انداز ہے محبت کا وہ اتنا دل کو بھاتا ہے کہ واقعا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ گفتگو جو کی جا رہی ہے جناب رانا شمشاد صاحب کی طرف سے، یہ تمام نہ ہو اور ہم ان کی آواز جو ہے وہ سنتے رہیں۔
اور مجھے تو ایسے پیغامات بڑے پسند ہیں حسین بھائی، کیونکہ میرا خود کا انداز بھی جوشیلا ٹائپ کا ہے اور تھوڑا تیزی میں بات کرتی ہوں، تو مجھے اس طرح کے اسٹائل جو ہے بات کرنے کا بہت پسند آتے ہیں۔ تو میں یہاں پر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی رانا شمشاد صاحب۔
جی ہاں بالکل، ایسا ہی ہے، عید الفطر کی مناسبت سے انہوں نے مبارکباد پیش کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ریڈیو کے پورے اسٹاف کو مبارکباد پیش کی، ماہ رمضان المبارک میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کا ذکر کیا، اس پر بھی انہوں نے جو ہے وہ سراہا ہے پروگراموں کو۔ ریڈیو تہران کی جو نشریات بڑھی ہے ایک گھنٹے کی، اب 3.5 گھنٹے کی ہو گئی ہے ہماری دوسری نشریات، اس پر بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ انشاءاللہ ریڈیو کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا۔ جناب رانا شمشاد صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وقت نکال کر انہوں نے ریڈیو تہران کے لیے یہ خوبصورت پیغام جو ہے وہ ارسال کیا، اور اس میں فلسطین کے مظلوم عوام کا بھی ذکر کیا، اور خاص طور پر ماہ رمضان کی عبادات کا بھی ذکر کیا، عید کی خوشیوں کا بھی ذکر کیا، ریڈیو کا بھی ذکر کیا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش جناب رانا شمشاد صاحب کہ اتنا پیارا خوبصورت آپ نے ہمارے لیے یہ پیغام ارسال کیا۔ بہن ناہید انوری پہاڑ سے
اشارے شروع ہو گئے ہیں،
اشارے دے رہے ہیں کہ وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔
لیکن حسین بھائی میں یہاں جلدی سے یہ بتاتی چلوں ہمارے سامعین کو کہ عید الفطر کی مناسبت سے بہت سے اور بھی پیغامات ہیں ہمارے پاس، جو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ آئندہ آنے والے پروگرام میں ہم اپنے سامعین کے لیے پیش کر سکیں۔
جی ہاں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا کچھ پروگراموں تک، جب تک کے لیے تمام سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے۔
خدا حافظ۔
خیر است، عید باشه یا نباشه، گر تو باشی عید ماست، در شب تیرم روی تو خورشید ماست، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، چی دی به ما وردی، خوش آمدی یار صفا وردی، عید مبارک، عیدت مبارک، چی دی به ما وردی، خوش آمدی یار صفا وردی، خوش آمدی یار صفا وردی.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے اپنا محبوب پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے، جس میں ہمارے سامعین نے بہترین بہترین انداز سے محبت بھرے الفاظ کے ذریعے سامعین کے دلوں کو خوشحال کیا، ہمارے دلوں کو خوشحال کیا، بہترین پیغامات پیش کر رہے تھے. ہم ایک بار پھر ان تمام سامعین، خصوصاً ان افراد کو جنہوں نے ہمیں پیغام ارسال کیا ہے، عید سعید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سامعین اللہ کی پناہ میں رہیں، ہر مشکلات سے دور رہیں، خدا انہیں ہمیشہ خوش رکھے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علم ایک بیش قیمت اور اچھی میراث، ادب بہترین زیور، غور و فکر ایک صاف آئینہ، اور معذرت خواہی ایک ڈرانے والا ناصح ہے. تمہارے با ادب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جسے تم دوسروں سے ناپسند کرتے ہو اسے خود بھی ترک کر دو. دنیا اور اس کے مال و دولت کو تین چیزوں کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، بے نیازی، عزت اور آرام و سکون. لہذا جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے، جو قناعت کرتا ہے وہ بے نیاز رہتا ہے، اور جو حصول دنیا کے لیے کم زحمت برداشت کرتا ہے وہ آرام سے رہتا ہے. بادشاہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں اور علم ان پر حکومت کرتا ہے. تمہارے صاحب علم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور تمہاری جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہیں اپنے علم پر ناز ہو. وہ قوم ہرگز فلاح اور کامیابی نہیں پائے گی جو مخلوق کی خوشنودی کی خاطر اللہ کو ناراض کرتی ہے. اور سامعین، آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، اپنے پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار میرا وطن کے ایک کالم سے شروع کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے، عید اپنی ہی خوشی کا نام نہیں بلکہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کرنے کا نام بھی ہے. کالم نگار محترم قیصر محمود عراقی لکھتے ہیں، رمضان کے مبارک شب و روز کے ہوتے ہی مسلمان عید کی خوشیوں سے سرشار عید کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، کیونکہ عید اظہار مسرت کا دن ہے، جشن منانے کا دن ہے، ایک دوسرے سے ملنے اور مبارکباد لینے اور دینے کا دن ہے، خدا کے حمد و ثنا اور تکبیر و تحلیل کا دن ہے، خدا کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کا دن ہے. عید خدا کا مقرر کیا ہوا تہوار ہے. عید کے دن نہانا دھونا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، تکبیر و تحلیل کہتے ہوئے عیدگاہ جانا، عیدگاہ جانے سے پہلے منہ میٹھا کرنا، اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا، اور سب کے ساتھ مل کر شوکت اسلام کا مظاہرہ کرنا خدا کے نزدیک پسندیدہ اور مطلوب اعمال ہیں. عید منانے کی اس حقیقت کو سامنے رکھیے تو اس بات کو دہرانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی کہ عید کی خوشی میں اس بد نصیب کا کوئی حصہ نہیں جو رمضان کی برکتوں سے محروم رہا، اور رمضان کے بابرکت شب و روز پانے کے باوجود اس نے اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا. لیل النہار کی گردی جب تک باقی ہے، یکم شوال کی تاریخ آتی رہے گی، مگر محض اس صبح کا طلوع ہونا ہی پیغام مسرت نہیں ہے. یہ صبح تو ہر ایک پر طلوع ہوتی ہے، لیکن اس جشن میں حقیقی مسرت صرف اسی کا حصہ ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر یہ کہہ سکے کہ پروردگار، تو نے جو مبارک مہینہ مجھے عطا فرمایا تھا میں نے اسے ضائع نہیں کیا. میں نے دن میں بھی تیری خوشی کے کام کرتا رہا اور شب میں بھی تیری عبادت میں لگا رہا۔ عید الفطر یقیناً مسلمانوں کے لیے اظہار مسرت کا دن ہے، جو خدا کا دیا ہوا تہوار ہے، مگر یہ ضرور سوچنے کی بات ہے کہ خوشی کس بات کی۔ رمضان اپنے تمام برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ آپ پر سایہ فگن ہو، اور آپ نے اس کو خدا کا انعام سمجھ کر اپنی عاقبت بنانے اور مغفرت و نجات کا سامان کرنے کی فکر کی ہے، تو بے شک یہ خوشی کی بات ہے اور آپ عید کا تہوار منانے کے مستحق ہیں۔ مگر جس کم نصیب نے رمضان کی مبارک ساتوں میں ذرہ برابر بھی اپنی مغفرت و نجات کی فکر نہیں کی، رمضان کا سارا مہینہ اس نے یوں غفلت و محروم میں گزار دیا، خدا کو خوش کرنے کے بجائے اس نے خدا کا غضب بھڑکایا، اس کو بھلا کیا حق ہے وہ عید کا تہوار منائے، خوشی کا اظہار کرے؟ وہ آخر کس بات کی خوشی منائے اور کس منہ سے خدا کی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے تکبیر کہے؟ اس شخص کی ہلاکت اور محرومی میں کس کو شک ہو سکتا ہے جس کی تباہی اور ہلاکت کے لیے جبریل امین بد دعا کریں اور بد دعا پر رسول مقبول آمین کہیں؟ حق تعالیٰ کی ذرہ نوازی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ان کے اور زیادہ فرما بردار اور اطاعت شعار بندے بنتے، تاکہ اور زیادہ اطاعت پر زیادہ رحمتوں اور برکتوں کے حقدار ہوتے۔ لیکن افسوس، ہلال عید نظر آتے ہی ہم نے ایسا رخ پلٹا اور ایسے نکلے اور نظریں پھیری کہ پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھا، اور اتنی دور نکل گئے کہ مرکز ہی کو بھول گئے، اور ایسے ایسے کاموں کو ارتکاب دیا جن سے بجائے مورد رحمت بننے کے حق تعالیٰ کی ناراضگی، غصہ اور عذاب کا مورد بننے لگے۔ عید الفطر کی شب اور اس کا دن انعامات الہی کی وصولی اور خوشنودی حاصل کرنے کا مبارک موقع ہے، ہم نے اس کو ان کی ناراضگی کا سبب بنانے میں کون سی کسر نہیں چھوڑی، اور تعجب یہ کہ ہم ایسی باتوں کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، جو ایک اور بھی خطرناک ہے۔ ہم عید کی خوشی میں اپنے غریب بھائیوں کو یاد نہیں کرتے، لیکن بے شمار فضول خرچیوں اسراف کے ایک سیلاب کو عیدین کے لوازم میں سمجھ لیا ہے، اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سامعین، آئیے اب چلتے ہیں پاکستان۔ پاکستان سے شائع ہونے والے روزنامہ جسارت نے ایک کالم لکھا ہے، عنوان ہے غزہ سے یکجہتی کی عید۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، امت مسلمہ نے نہایت ہی غم کے ماحول میں عید الفطر منایا، ایک طرف غزہ میں مسلمان اپنے پیاروں کے لاشیں دفنا رہے ہیں، تباہ شدہ گھروں کے ملبے سے زخمیوں کو نکال رہے ہیں یا بچا کچھا سامان تلاش کر رہے ہیں، برما میں ارکان مسلمان ظلم کا نشانہ وہیں بنگلہ دیش میں اسلام کا نام لینا جرم بنا دیا گیا ہے، اور تو اور پاکستان میں قوم مہنگائی اور ٹیکسوں کی چکی میں پس رہی ہے۔ اس پر متضاد یہ کہ عید کی شام تک رہزنوں نے اپنے ہاتھ نہیں روکے، بلکہ ہر روز دو چار افراد رہزنوں کے ہاتھوں شہادت پا رہے ہیں۔ ان حالات کے باوجود امت مسلمہ نے عید الفطر تو منایا ہے، لیکن اس مرتبہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی نئے انداز میں کی جا رہی ہے۔ الخدمت نے عید الفطر کی نماز کے موقع پر فلسطینی پرچم کا مفلر لپیٹنے کی اپیل کی تھی۔ چاند رات تک پورے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں چفیا فروخت ہو چکے ہیں، اور یہ رضاکارانہ طور پر بھی دیے جا رہے ہیں۔ امت نے اپنے حصے کا کام تو کیا ہی ہے، یہ غزہ سے یکجہتی کی عید ہے۔ حکمرانوں کے ذمے جو کام ہے وہ کر دیں تو اس روز امت کی عید ہو جائے گی۔ اسرائیل اور دوسرے ظالموں کے ظلم، پاکستان میں مہنگائی اور ڈاکوؤں کے باوجود باہمت قوم کو عید منانے پر بہت زیادہ مبارکباد۔ اور سامعین، کراچی سے شائع ہونے والے اسی اخبار جسارت نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے ایک اور خوشنما اعلان۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، وزیراعظم پاکستان کے دورے سعودی عرب کے ساتھ ہی مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا، جس کے مطابق سعودی عرب پاکستان میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اس سرمایہ کاری کا پہلا مرحلہ جلد مکمل کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی غزہ اور کشمیر کے معاملات بھی زیر بحث آئے۔ کشمیر پر پاک بھارت مذاکرات پر زور دیا گیا، جبکہ غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کو روکنے اور بلا روک ٹوک انسانی امداد کی فراہمی پر بھی زور دیا گیا۔ اس موقع پر شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیل پر اس کے غیر قانونی اقدامات روکنے کے لیے دباؤ بڑھائیں، تاکہ وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی سے باز آ جائے۔ اس اعلامیے کے دو پہلو ہیں، ایک تو پاک سعودی تعلقات اور دوسرے فلسطین و کشمیر۔ جہاں تک پاک سعودی تعلقات کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلانے میں سعودی عرب کا کردار ہمیشہ اہم رہا ہے، اور شہباز شریف نے سعودی سرمایہ کاری کے جس پیکیج کی بات کی ہے یقیناً وہ بھی پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ پاکستان امریکہ، برطانیہ، عرب ممالک اور کئی عالمی مالیاتی اداروں سے سرمایہ کاری اور امداد کے کئی معاہدے اور منصوبے منظور کرا چکا ہے، اور ہر مرتبہ ان اعلانات کا نتیجہ وہی نہیں نکلتا جو اعلان کے وقت بتایا جاتا ہے۔ اس مرتبہ بھی خدشات بہت زیادہ ہیں، پھر بھی امیدیں موجود ہیں۔ ہماری قوم کی عادت یہ ہے کہ ہر اعلان کو سچی خبر سمجھ کے یقین کر لیتی ہے اور کبھی ان اعلانات کا تجزیہ نہیں کرتی کہ کب کہا کیا کہا گیا اور کہاں کہا گیا۔ عالمی بینک اور آئی ایم ایف سے امداد اور قرض لیتے وقت جو اعلانات ہمارے حکمراں کرتے ہیں، آج تک قوم نے ان اعلانات کا تجزیہ نہیں کیا کہ پاکستان کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا۔ صرف سی پیک کو لے لیں، اس کے آغاز سے اب تک 3 حکومتیں آ چکی ہیں۔ اسے گیم چینجر کہا جا رہا تھا، تو اسے اس گیم چینجر نے کیا گیم چینج کیا کہ پاکستان اب تک ڈیفالٹ کے خطرے سے باہر نہیں نکلا۔ بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، گیس ناپید اور مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول اور ڈالر اوپر ہی جا رہے ہیں۔ نواز حکومت، عمران حکومت یا اب شہباز کی باقاعدہ حکومت کا کوئی ماہر سی پیک کے ان خواص پر روشنی ڈال دے جن کے ذریعے ملک میں گیم چینج ہو گیا ہو، بجلی کی فراوانی ہو، سستی ہو جائے، لوگوں کی فیکس آمدنی بہتر ہو گئی ہو یا ملکی برآمدات میں اضافہ ہو گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ملک کا توازن، ادائیگی خراب ہے، ٹیکسوں کی بھرمار ہے، مہنگائی زوروں پر ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا۔ ایسے میں کون سی پیک کو گیم چینجر تسلیم کرے گا؟ لیکن یہ ایک دوست ملک کا منصوبہ ہے، اس کے بارے میں بات کرنے کا مطلب یہ نکالا جاتا ہے کہ پاک چین دوستی کے خلاف بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح میاں شہباز شریف نے جس 5 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی بات کی ہے وہ یقیناً ہوگی اور اس سے منصوبے بھی شروع ہوں گے، لیکن اصل مسئلہ امداد، قرضے یا منصوبے کا نہیں ہے بلکہ خرابی ہماری طرف سے۔ ان منصوبوں سے قوم اور ملک کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کون سا ایسا منصوبہ تھا یا ہے جو قومی خوشحالی کا سبب بنا ہو؟ گزشتہ 50 برس سے تو قوم نعروں، وعدوں، اعلانات اور الزامات کی سیاست میں الجھی ہوئی ہے۔ سعودی سرمایہ کاری ضرور ہوگی، اور اگر یہ سرمایہ کاری پاکستان میں اپنی بہار دکھا دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی گڑبڑ نہیں کی گئی۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ کھربوں ڈالر کے قرضے، کھربوں ڈالر کے منصوبے پہلے بھی پاکستان میں آ چکے ہیں، لیکن یہ سب بدعنوانی کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، آئیے نشریات کے اگلے مرحلے میں سماعت فرمائیے اپنا شیرین اور بہترین پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی سرکاری اور قدیمی زبان فارسی ہے، اور یہ زبان اس وقت سے اس علاقے میں رائج ہے جب ایران موجودہ ایران سے کہیں زیادہ وسیع و عریض اور کئی دوسرے ممالک پر مشتمل تھا۔ آج بھی فارسی زبان ایران، افغانستان، تاجکستان اور آذربائیجان سمیت پاک و ہند کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ خلیج فارس کے بعض ملکوں مثلا بحرین میں بھی فارسی زبان جاننے والوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 20 کروڑ سے زیادہ افراد فارسی سمجھتے اور بولتے ہیں۔ فارسی کی خدمت اور اس کے تاریخی ہونے کے پیش نظر اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور جو 1ویں اور 5ویں صدی قبل از مسیح پر مشتمل ہے، اسے فارسی باستان یعنی قدیمی فارسی کہتے ہیں کہ جس کے کئی کتبے جو پتھروں، چٹانوں اور مٹی کے برتنوں اور چمڑے کی اشیاء پر مشتمل ہیں، آج بھی ایران سمیت دنیا کے معروف عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ یہ دور 2500 سال قدیمی ہے۔ لسانیات کے بعض ماہرین تو فارسی باستان کے لکھے ہوئے آثار کو 800 سال قبل از مسیح سے بھی نسبت دیتے ہیں، اور یہ سب باتیں اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ فارسی زبان ایک انتہائی قدیمی زبان ہے۔ فارسی باستان کے بعد فارسی زبان کا دوسرا دور فارسی میانہ یعنی درمیانی دور کی فارسی پر مشتمل ہے۔ یہ دور 3ری سے 7ویں صدی قبل از مسیح تک کے دور پر مشتمل ہے، اور اس کا خاتمہ ایران میں اسلام کی آمد تک تصور کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں فارسی میانہ کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں قدیم فارسی کا جدید فارسی میں تبدیل ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فارسی زبان کے تیسرے دور کو جدید فارسی کا دور کہا جاتا ہے کہ جس کا 7ویں صدی عیسوی سے آغاز ہوتا ہے، جو اب بھی جاری ہے۔ فارسی زبان و ادب کے عظیم الشان اور مارکت العرا آثار اسی دور میں وجود میں آئے ہیں۔ سامعین، انسانی تاریخ میں ایسی اقوام کہ جن کے پاس 2000 سال پرانا نظریاتی اور ادبی اثاثہ ہو، بہت کم ہیں۔ ایران اس حوالے سے بھی ایک خاص مقام پر فائز ہے، اور ایرانی دانشوروں نے اس موضوع پر بہت ہی گران مایہ خدمات انجام دی ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زبان و ادب کے ماہرین فارسی زبان کی شہرت سے بخوبی واقف ہیں، اور اس زبان کو سیکھنے میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایران کے شعرا مثلاً فردوسی، خیام، سعدی اور حافظ، اسی طرح ایرانی دانشوروں مثلاً ابن سینا، بیرونی، رازی و فارابی نے فارسی زبان و ادب میں ایسی مارکت العرا تصانیف اور مکتوب آثار یادگار چھوڑے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی فارسی زبان سیکھنے کو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تاریخی اہمیت اور قدیم شعرا اور دانشوروں کی فارسی تصانیف کے علاوہ موجودہ دور میں فارسی زبان عالم اسلام کی دوسری بڑی زبان ہے، اور فارسی زبان میں قرآنیات، علم فلسفہ، علم کلام، عرفان و تصوف، تاریخ اسلام اور دوسرے اسلامی موضوعات پر اتنا مواد تحریر کیا جا چکا ہے کہ اب اسلام کی صحیح شناخت کے لیے فارسی کا سیکھنا ایک لازمی امر ہو گیا ہے۔ فارسی زبان کی تاریخی اہمیت اسی طرح اس زبان میں لکھے گئے عظیم مضامین کی وجہ سے آج بھی دنیا کے مختلف ممالک کی اعلیٰ درسگاہوں اور یونیورسٹیوں میں فارسی زبان کو ایک مکمل زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں فارسی زبان کی چیئر کا وجود اور ان ممالک میں فارسی سکھانے کا سلسلہ خود اس بات کی علامت ہے کہ فارسی نہایت اہم زبان ہے، اور اس کا سیکھنا ایرانی ادب اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ فارسی میں دلچسپی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر مختلف ممالک میں موجود اسلامی جمہوری ایران کے ثقافتی مراکز فارسی زبان سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور سال میں مختلف دورانیے کے فارسی سکھانے کے کورسز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ سامعین جو ان ثقافتی مراکز کے نزدیک ہیں، ان کے لیے ان کورسز میں شرکت کرنا آسان ہے، چنانچہ وہ ان مراکز میں ضرور جائیں اور فارسی زبان کو سیکھنے کی اپنی خواہش کو پورا کریں۔ عزیز سامعین، فارسی زبان بھی دوسری بہت سی زبانوں کی طرح مکالمے اور عام بول چال کے حوالے سے اس زبان سے قدرے مختلف ہے جو لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور یہ امر فارسی سیکھنے والوں کے لیے کسی حد تک پیچیدگی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ انہیں عام بول چال کے دوران سننے کو نہیں ملتا، اور جو کچھ وہ سنتے ہیں کتابی فارسی اس سے قدرے مختلف ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان پیچیدگیوں سے آگاہ کریں تاکہ فارسی کی شیرنی و حلاوت کا آپ بخوبی احساس کر سکیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سبق بغور سنیے اور نوٹ کیجیے۔ پہلا سبق
درس اول
فارسی کے حروف تہجی
الف بائے فارسی.
جی ہاں، الف بائے فارسی یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے برخلاف ٹے، ڈال اور ڑے کو نہ تو لکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا تلفظ کیا جاتا ہے. بس ٹے کے لیے تے اور ڈال کے لیے دال اور رے کے لیے رے لکھا اور بولا جاتا ہے. اسی طرح انگریزی کے حرف ٹی اور ڈی کے لیے بھی بالترتیب حرف تے اور دال کی آواز نکلتی ہے. فارسی الف با میں یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے مرکب حروف کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اردو کے حرف چھوٹی ہے اور دو چشمی ہے دونوں کا استعمال بطور یکساں کیا جاتا ہے. پس بھے، پھے، تھے، جھے، چھے، کھے، گھے، دھے اور ڈھے کے لیے فارسی بول چال میں کوئی متبادل حروف موجود نہیں ہے. ایک اور اہم بات یہ کہ فارسی الف با میں اردو کی بڑی اے کو چھوٹی اے کی طرح ہی تلفظ کیا جاتا ہے. اسی طرح اردو کی چھوٹی ہے اگر کسی لفظ یا نام کے آخر میں آ جائے تو اسے بڑی یہ کی طرح تلفظ کرتے ہیں. چھوٹی ہے کو فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہا جاتا ہے، یعنی جسے تلفظ نہ کیا جاتا ہو، یعنی یہ چھوٹی ہے بڑی یہ میں تبدیل کر دی جاتی ہے جیسا کہ عرض کیا گیا، جبکہ فارسی الف با میں حمزہ کو لفظ یہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اس سلسلے میں مزید وضاحت اور مثالیں پیش کی جائیں گی. البتہ آج کے اس پہلے سبق میں جو کچھ بیان کیا گیا اسے یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور اب فارسی کے کچھ الفاظ آپ نوٹ کر لیجئے.
آمد، آمد.
جی، آمد یعنی آیا یا آئی. یہاں ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ فارسی میں چونکہ مذکر اور مؤنث یا تذکیر و تانیث کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لہذا تمام ضمائر اور فعل ایک ہی طرح لکھے اور بولے جاتے ہیں. جی راہل، اگلا لفظ کیا ہے؟
رفت، رفت
یعنی گیا یا گئی.
گفت، گفت
کہا.
من، من
جی میں، یعنی مذکر یا مؤنث کی تفریق کے بغیر دونوں کے لیے اس کا یکساں استعمال ہے.
شما، شما
اس لفظ کے لیے تم یا تمہارا ملکیت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے.
بود، بود
تھا یا تھی، کوئی شخص یا کوئی شے وجود پر دلالت کرتا ہے، اور ماضی کا یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تھے یا تھی کے لیے. اگلے پروگرام میں جیسا کہ بتایا انہی الفاظ کی مدد سے ہم کچھ مختصر جملے بھی بنائیں گے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے شیریں پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے. سامعین، فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں موجودہ دور میں حق و باطل کے درمیان جنگ کا سب سے زیادہ نمود و ظہور ہے. عالم اسلام کا سب سے بڑا دشمن یعنی صہیونیت فلسطین پر قابض ہے، چنانچہ قرآن مجید نے بھی اس طرح کے یہودیوں کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے. نیز فلسطین ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر تمام مسلمانوں کو متحد کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور غاصب اسرائیل وہ کمزور ترین جگہ ہے جہاں سے عالم ظلم و استکبار کو کاری ضرب لگائی جا سکتی ہے. فلسطینیوں کا سامنا ایک ایسے دشمن یعنی غاصب اسرائیل سے ہے جو پوری دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف فتنہ اور شر بپا کرنے میں براہ راست یا بالواسطہ شامل رہتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے سرزمین کئی پہلوؤں سے مقدس ہے، بالخصوص مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی وجہ سے۔ اسٹریٹجک لحاظ سے فلسطین بہت اہم اور مرکزی جگہ ہے جو افریقہ، یورپ اور مشرق کو ملاتی ہے اور عالم اسلام کے قلب میں واقع ہے، اس لیے مسئلہ فلسطین بہت اہم ہے۔ مسلمانوں کا کوئی بھی گروہ اسلامی تعلیمات پر جتنا عمل پیرا رہے گا اور مرکز ولایت سے جتنا تعلق ان کا مضبوط ہوگا، اتنا ہی ان کی قوت و ہمت بڑھتی جائے گی۔ بعض سیاسی تبصرہ نگاروں کا ماننا ہے کہ طوفان الاقصی اچانک بپا نہیں ہوا، بلکہ اس کے مقدمات بتدریج کافی عرصے سے فراہم ہو رہے تھے۔ ہاں، اچانک جو چیز واقع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ طوفان الاقصی کی وجہ سے پردے ہٹ گئے اور توازن قدرت کی حقیقت سامنے آ گئی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فلسطین کے استقامتی محاذ کے آپریشن طوفان الاقصی کو ایسا زلزلہ قرار دیا جس نے غاصب حسینی حکومت کو ناقابل تلافی شکست سے دوچار کر دیا۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے خبروں کا دوسرا بلٹن۔
خبروں کے دوسرے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ غزہ اور حرب عظم میں سونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، آج بھی درجنوں فلسطینی شہید۔ جارے قوت کو سبق سکھانے کے لیے جائز قانونی دفاعی کاروائی ایک ضرورت، ایرانی وزیر خارجہ۔ صدر پاکستان کا ایران کے صدر کو ٹیلی فون، دمشق میں ایرانی سفارتی مرکز پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ ہندوستانی وزیر اعظم کا دورہ جموں انتخابی جلسے سے خطاب۔ اور اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ صدر ایران نے حماس کے سربراہ کے تینوں بیٹوں اور تین پوتوں کی شہادت پر کہا ہے کہ استقامتی محاذ کے لیڈران بھی آزادی قدس کی راہ میں فداکاری اور جان فشانی میں اپنے عوام کے ساتھ صفحے اول میں موجود ہیں۔ ایرنا کے مطابق صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں انہیں ان کے بیٹوں کی شہادت کی تعزیت پیش کی۔ صدر ایران نے کہا کہ اس بزدلانہ حملے نے استقامتی محاذ کے مقابلے میں وحشی اور بچوں کی قاتل صہیونی حکومت کی عاجزی اور لاچاری کو پہلے سے زیادہ نمایاں کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے دفاع کے دعوے دار صہیونی حکومت کے جرائم پر اپنی خاموشی اور بزدلانہ حمایت سے غاصب اور منفور صہیونی حکومت کے جرائم میں برابر کے شریک ہیں۔ صدر ایران نے اس دردناک مصیبت پر حماس کے سربراہ کے صبر اور فداکاری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ استقامتی محاذ کے لیڈران آزادی قدس کی راہ میں فداکاری میں اپنی قوم کے ہمراہ پہلی صف میں ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے برطانوی، جرمن اور آسٹریلوی وزراء خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں علاقے کے حالات اور غزہ کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور برطانیہ کے وزراء خارجہ کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو میں دو طرفہ تعلقات اور علاقے کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے دمشق میں ایران کے سفارتی مرکز پر اسرائیل کے جارحانہ حملے کے بعد اس مجرمانہ اقدام پر برطانیہ کی لا تعلقی پر کڑی تنقید کی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے علاقے میں امن کی بحالی کے واحد طریقے کے طور پر غزہ اور مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں کی جاری نسل کشی فوری طور پر بند کیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران کبھی علاقے میں کشیدگی بڑھانے کے درپیش نہیں رہا، مگر دمشق میں ایران کے سفارتی مرکز پر اسرائیل کے جارحانہ حملے کے بعد اس مجرمانہ اقدام پر برطانیہ اور امریکہ کی خاموشی علاقے میں جنگ کی آگ پڑکائے رکھنے میں غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو مزید گستاخ بنانے کا باعث بنی ہے۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے علاقے میں جاری کشیدگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسلامی جمہوری ایران کی جانب سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اور تاکید کی کہ فریقین کی جانب سے عدم تحمل علاقے میں بحران کہیں زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ آسٹریلیا اور ایران کے وزراء خارجہ کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو میں بھی دو طرفہ تعلقات، غزہ کی صورتحال اور علاقے کے حالات کا جائزہ لیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی صلاح و مشورے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کی توسیع میں پائی جانے والی رکاوٹوں کو دور کیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بعض مغربی ملکوں نے دمشق میں ایران کے سفارتی مرکز پر صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرنے سے ایسی حالت میں گریز کیا جبکہ اسرائیل کا یہ جارحانہ اقدام بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی کنونشنوں کی کھلی خلاف ورزی تھا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے بھی دمشق میں ایران کے سفارتی مرکز پر حملے سے متعلق ایران کی تشویش کو قابل درک قرار دیتے ہوئے ایران سے صبر و تحمل کی ضرورت پر زور دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے جرمن ہم منصب سے بھی ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ جب جہر اسرائیل تمام بین الاقوامی قوانین اور ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس نے سفارتی مقامات اور افراد کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال دیا ہے تو ان حالات میں اپنا قانونی دفاع کرنا اور جارے کو سزا دینا نہایت ہی ضروری ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ عید الفطر امن کی پیغامبر ہے اور کہا کہ اس کشیدہ صورتحال میں جرمنی اسلامی جمہوری ایران سے تحمل سے کام لینے کی درخواست کرتا ہے۔ جرمن وزیر خارجہ بربوک نے دمشق میں ایرانی سفارتخانے کے کونسل سیکشن پر اسرائیلی حکومت کے حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سفارتی مقامات کو مکمل استثناء حاصل ہے۔ پریس ذرائع نے جمعے کو رپورٹ دیا کہ غرب اردن کے جنوب میں ایک اور فلسطینی وحشیانہ صہیونی جارحیت میں شہید ہو گیا۔ غاصب صہیونی حکومت کی جار فوج نے مغربی کنارے کے جنوب میں واقع شہر توباس کے تمون علاقے پر حملہ کیا جہاں کئی فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ ایرنا نے رپورٹ دیا کہ طوفان الاقصی آپریشن کے بعد شروع ہونے والی وحشیانہ صہیونی جارحیت کا دائرہ غزہ کے ساتھ ساتھ غرب اردن کے علاقوں تک وسیع ہو گیا ہے اور غاصب صہیونی فوج غزہ کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ غرب اردن کے مختلف علاقوں پر بھی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ شروع کیے ہوئے اور اس جارحیت کی وسعت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے کے علاقوں پر وحشیانہ صہیونی جارحیت جاری رہنے کے باوجود غاصب صہیونی حکومت فلسطین کی تحریک استقامت کے مقابلے میں اب تک اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے مقابلے میں فلسطینی مجاہدین کی تحریک استقامت کے ہاتھوں صہیونی فوج کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائے القدس نے غزہ میں صہیونیوں کی جاسوسی کی سرگرمی کے دوران اسرائیل کے کواڈ کوپٹر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ الاقصی بریگیڈ نے بھی غزہ کے جنوب میں صہیونی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ اس دوران غزہ کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری رہا اور صہیونی فوجیوں نے غزہ کے مشرق میں السلام علاقے پر شدید حملہ کیا۔ صہیونی فوج نے رفح کے مشرق میں الجنینہ کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا جہاں 6 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی نے بھی اعلان کیا ہے کہ 2 ہفتے قبل العمل اسپتال پر صہیونی فوجی جارحیت میں فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی کا زخمی ہونے والا ایک کارکن زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گیا۔ مقبوضہ فلسطین میں امریکی سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ سیکیورٹی مسائل کے پیش نظر اس نے اپنے سفارتکاروں اور ان کے اہل خانہ کی مقبوضہ علاقوں میں نقل و حرکت پر پابندی لگا دی ہے۔ رویٹر کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین میں امریکی سفارت خانے نے ایک بیان میں اپنے تمام سفارتکاروں اور شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور بیر سب سے باہر رفت و آمد نہ کرے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ دمشق میں ایران کے سفارتی مرکز پر اسرائیلی حملے کی ایران کی جانب سے انتقامی کاروائی کے امکان اور سیکیورٹی مسائل کے پیش نظر امریکی سفارت خانے کے ملازمین اور شہری تل ابیب، بیت المقدس اور بیر سب سے باہر کا سفر نہ کریں۔ یاد رہے کہ امریکی کانگریس کی ریپبلکن رکن اور انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین مائک ٹرنر نے اس سے قبل کہا تھا کہ دمشق میں ایران کے قونصل خانے پر اسرائیل کا حملہ عاقلانہ کام نہیں تھا۔ غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں جاری نسل کشی اور وحشیانہ صہیونی جارحیت پر جرمنی کی حمایت کے خلاف احتجاج کے طور پر نکاراگوا نے برلن میں اپنا سفارت خانہ بند کر لیا۔ نکاراگوا نے صہیونی حکومت کی حمایت کرنے پر غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا ذمہ دار جرمن حکومت کو قرار دیا اور اس سلسلے میں بین الاقوامی عدالت انصاف میں اپیل بھی دائر کی ہے۔ اسی بنا پر نکاراگوا نے برلن میں اپنا سفارت خانہ بھی بند کر دیا۔ بین الاقوامی عدالت انصاف میں جرمن حکومت کے خلاف دائر کردہ کیس کی سماعت کے دوران نکاراگوا کے وکیل نے کہا ہے کہ غزہ کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کے آغاز سے ہی بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کا مشاہدہ کیا جاتا رہا ہے۔ اسٹاکہولم کے بین الاقوامی تحقیقاتی امن مرکز کے سروے نتائج کے مطابق اسرائیل کو تقریباً 99% اسلحہ صرف امریکہ اور جرمنی فراہم کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے خوراک کی امدادی ٹیم پر صہیونی فوج کے حملوں کے بارے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ موصول خبروں کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 15 ارکان نے ایک بیان میں جنگ غزہ میں ہونے والے جانی نقصانات، انسانی المیہ کی صورتحال اور عنقریب قحط کی صورتحال رونما ہونے کے خطرے پر اظہار تشویش کرتے ہوئے اس علاقے میں انسانی بنیادوں پر امداد کی ترسیل کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو فوری طور پر برطرف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سلامتی کونسل کے ارکان نے زور دیا ہے کہ اسرائیل کو غزہ کے محصور علاقوں میں انسانی امداد بھیجنے کے لیے عالمی مطالبات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ واضح ہے صہیونی حکومت نے منگل کی صبح مرکزی غزہ کے دارالبلا علاقے میں فلسطینی پناہ گزینوں میں خوراک تقسیم کرنے والی غیر سرکاری عالمی تنظیم ورلڈ سینٹرل کچن کے کارکنوں کی گاڑی پر حملہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں 6 غیر ملکیوں سمیت 7 افراد مارے گئے تھے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد تہران کے ساتھ مختلف شعبوں میں قریبی تعاون کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے ایران کے صدر کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے دونوں ممالک کے سیکیورٹی مسائل پر قابو پانے کے لیے اطلاعات و معلومات کے تبادلے کو بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ آصف زرداری نے دمشق میں ایرانی سفارتی مرکز پر صہیونی حکومت کے حملے میں اپنے عزیزوں کو کھونے والے سوگوار خاندانوں اور ایرانی حکام کو تعزیت پیش کی اور ان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ پاکستان کے صدر نے صہیونی افواج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی اور انسانی بحران پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت پر تاکید کی۔ اس ٹیلیفونی گفتگو میں ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے بھی ایران اور پاکستان کے تعلقات کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ تہران اور اسلام آباد کے تعلقات انتہائی مستحکم ہیں اور یہی وجہ ہے کہ تسلط پسند طاقتیں ہمارے دوستانہ تعلقات کو برداشت نہیں کر پاتی اور فتنہ انگیزیوں کے ذریعے دونوں ملکوں کے تعلقات کو خراب کرنے کے درپے رہتی ہیں۔ پاکستان میں شہداء غزہ اور اسماعیل ہنیہ کے بیٹوں کے لیے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ قائم مقام امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ پورے ملک میں شہداء غزہ، اسماعیل ہنیہ کے خاندان اور غزہ کے شہداء کے لیے غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ کوئٹہ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ ہم اسماعیل ہنیہ اور فلسطین کے ہر گھرانے سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی ظلم پر پوری دنیا کے عوام سراپے احتجاج ہیں۔ قائم مقام امیر جماعت اسلامی نے یہ بھی کہا کہ غزہ میں 33,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، عید کے دن بھی بمباری نہیں رکی۔ ادھر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ فضل الرحمان نے حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے بیٹوں اور پوتوں کی اسرائیلی حملے میں شہادت پر شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں تعزیتی خط ارسال کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اسماعیل ہنیہ کے نام بھیجے گئے خط میں اپنی اور جمعیت علماء اسلام کی جانب سے بیٹوں اور پوتوں کی شہادت پر تعزیت کرتے ہوئے لواحقین کے لیے صبر جمیل اور شہداء کے کامل مغفرت کے لیے دعا بھی کی۔ اپنے خط میں مولانا فضل الرحمان نے لکھا کہ تحریک فلسطین کے قائدین کے خاندانوں اور اولادوں کو نشانہ بنانا دراصل دشمن کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ اسرائیل کے جارحانہ اقدامات تحریک جہاد کی جرات و بصالت اور بزدل صہیونی فوج کے مقابلے میں مضبوط منصوبہ بندی کا اعتراف ہیں۔ واضح ہے اسماعیل ہنیہ کے بیٹوں حازم، عامر اور محمد کو شمالی غزہ میں واقع پناہ گزین کیمپ میں اپنے عزیز و اقارب سے عید ملتے وقت دہشت گرد اسرائیل نے نشانہ بنایا۔ اسماعیل ہنیہ نے اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ پوتوں کی شہادت پر رد عمل کا احضار کرتے ہوئے کہا کہ میرے بچوں کا خون فلسطینی ام کے بچوں کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے ہندوستان کے زیر انتظام جموں کے اودھم پور میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ جلد بحال کر کے اسمبلی انتخابات کرائے جائیں گے۔ ہندوستانی وزیراعظم مودی نے جموں کے قریب اودھم پور میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں بقول ان کے دہشت گردی علیحدگی پسندی اور پتھراؤ انتخابی مسائل نہیں ہیں۔ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کو سب سے زیادہ نقصان خاندانی راج سے پہنچا ہے۔ انہوں نے کانگریس کو چیلنج کیا کہ وہ دفعہ 370 دوبارہ بحال کرنے کا اعلان کرے۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر کانگریس ایسا اعلان کرتی ہے تو ملک کے عوام اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ برطانوی میری ٹائم سیکورٹی کمپنی ایمبری نے خبر دی ہے کہ اسے یمن کی الحدیدہ بندرگاہ کے قریب ایک بحری جہاز پر حملے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ برطانوی میری ٹائم سیکورٹی کمپنی کا کہنا ہے کہ مذکورہ بحری جہاز کو الحدیدہ کے جنوب مغرب میں 61 کلومیٹر کے فاصلے پر نشانہ بنایا گیا۔ ابھی اس بحری جہاز سے متعلق مزید تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔
عزیز سامعین، ابھی آپ خبروں کا دوسرا بلٹن ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی عباس سید۔ سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تین افراد کے سوا کسی سے اپنی حاجت نہ مانگو، دیدار سے، صاحب مروت سے اور خاندانی آدمی سے۔ اگر دو افراد میں جھگڑا ہو تو جو دوسرے کو راضی کرنے کے لیے پہلے اقدام کرے گا وہ جنت جانے میں سبقت حاصل کرنے والا ہے۔ خدا کے خوف سے گریا جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس ادب نہیں، اور جس کے پاس ہمت نہ ہو اس کے پاس مروت نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ دوستوں اور بھائیوں سے ملاقات انسان کی تازگی اور خوشحالی اس کی عقل پر نکھار لانے کا سبب ہے، چاہے وہ ملاقات تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ جو موقع شناس نہیں ہوتا وہ حالات اسے تباہ کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑی سخاوت حق کو صاحب حق تک پہنچانا ہے۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے، اس مرحلے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے اور کوئی بھی میری تمنا نہیں اور کوئی بھی میری تمنا نہیں اور کوئی بھی میری تمنا نہیں ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجیے اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجیے ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور لیجئے اب سماعت فرمائیے ہماری نشریات کا اگلا پروگرام مختصر اور جامع تفسیر پر مشتمل پروگرام کلام نور
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت